ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنا احمد مختار و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں ہم اپنی یہ روح پرور گفتگو سورہ فاطر کی 27ویں اور 28ویں آیات سے شروع کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے،
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔
یعنی کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر ہم ہی اس کے ذریعے زمین سے طرح طرح کے رنگ برنگے پھل اور پھول پیدا کرتے، اور پہاڑوں میں بھی سفید و سرخ مختلف رنگوں سے راہیں بناتے اور گہری گہری کالی دھاریاں پیدا کرتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں، چوپایوں اور دیگر جانوروں کو بھی مختلف رنگوں میں ہم نے پیدا کیا، لیکن اللہ کا خوف رکھنے والے اس کے بندوں میں صرف العلماء یعنی وہ خاص علماء ہیں جو معرفت رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ نہایت ہی قوی و زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اجزان محترم، ان آیات میں ایک بار پھر سورہ کی ابتدائی آیات کی مانند خدا نے مسئلہ توحید کی طرف اپنی گفتگو کا رخ پلٹ دیا ہے اور ان نشانیوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے ایک اور اکیلے ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور اس کی طرف سے ایک اور دلیل و حجت ہیں اس طور پر کہ تمام جمادات، نباتات، حیوانات اور خود انسان بھی مختلف رنگوں، شکلوں اور صورتوں کے حامل ہیں، اور اس رنگا رنگی نے پورے عالم ہستی کو ایک خاص حسن و زیبائی عطا کر دی ہے۔ استفہامیہ لب و لہجے میں صاحبان عقل و نظر سے خطاب ہے، کیا تم نہیں دیکھتے خدا سبحانی آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، اور یہ چیز زمین سے نباتات اور اس کی شاخوں پر طرح طرح کے پھل پھول رویدہ ہونے کا ایک بڑا سبب اور محرک بنتی ہے۔ اب اگر پھلوں اور پھولوں کے پھلنے میں پھولنے کا باعث اور مقتضا یہی بارش ہے تو تمام پھلوں اور پھولوں کو ہم رنگ و یک رنگ ہونا چاہیے، کیونکہ بارش کا پانی ایک ہی ہے اور سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پھلوں اور پھولوں کے رنگ بالکل مختلف اور گوناگوں ہیں۔ بس یہی رنگوں کا اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی رنگ آمیزی میں الہی نظم و تدبیر کے ہاتھ کار فرما ہیں، اور یہ رنگا رنگی صرف نباتات کے اندر محدود نہیں ہے، جمادات، حیوانات اور انسانوں میں بھی موجود ہے۔ خدا کی پوری کائنات میں آپ دیکھ لیں، کہیں بھی یک رنگی اور یکسانیت نہیں ملے گی۔ جس طرح ایک ہی درخت کے دو پھل اپنے رنگ، مزے اور جسامت میں ایک جیسے نہیں ہوتے، پہاڑوں میں بھی الگ الگ رنگ نظر آئیں گے اور مادی ترکیب میں بڑا فرق ملے گا۔ انسانوں اور جانوروں میں بھی حتیٰ ایک ہی ماں باپ کے بچوں میں رنگ، جسامت اور مزاج کا فرق نمایاں ہے، ہر ایک کی ذہنیت مختلف اور فہم و ادراک مختلف نظر آتا ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس پوری کائنات کو کسی حکیم نے اپنی عظیم حکمتوں اور مصلحتوں کے تحت زیور وجود سے آراستہ کیا ہے، اور یہ حکمتیں خود دلالت کرتی ہیں کہ کائنات کی تخلیق کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم الشان حکیمانہ منصوبے کا نتیجہ ہے۔ البتہ اس ذیل میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ آج دنیا کے ماہر ترین مصوروں اور ان کے دلکش ترین آثاروں میں فن اور مصوری کے لحاظ سے ان کا وہی تصویری البم سب سے زیادہ حسین و زیبا قرار پاتا ہے جو اپنے دید اور منظر کے لحاظ سے سب سے زیادہ فطری ہو اور حقیقت سے قریب اور ہم رنگ ہو۔ گویا اہل ہنر و فن کے نزدیک بھی خداوند قدیر نے انسان اور اس کی پوری کائنات کو اس قدر خوبصورت اور خوش رنگ خلق کیا ہے کہ آج کا ترقی یافتہ انسان بھی اپنے ہنر و فن کے اظہار میں کوشش کرتا ہے کہ اپنے قلم سے تصویر کا وہ خاکہ تخلیق کرے جو عالم فطرت سے قریب اور ہم آہنگ ہو۔ ایسے میں صاحبان عقل و دانش کا فریضہ ہے کہ وہ خلقت کی عظمت کو سمجھتے ہوئے خدائے عظیم کی لامتناہی قدرت کا اعتراف کریں، اور اس کے مقابلے میں خوف و خشیت سے کام لے کر سر بسجود ہو جائیں، اور اپنے پروردگار کے احکام سے سرتابی و سرکشی نہ کریں۔ مگر مخلوقات کے درمیان خاص طور پر انسانوں کی اکثریت نے اپنے فریضے پر عمل نہیں کیا، اسی لیے آیت کے اگلے حصے میں خداوند عالم نے اعلان کیا ہے کہ اللہ کے بندوں میں صرف علم و معرفت رکھنے والے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خدا پر حقیقی ایمان اور اس کا خوف و خشیت حقیقی معنی میں صرف علماء ربانی سے مخصوص ہے۔ گویا یہ اعلان اسی سورہ کی 18ویں آیت کی وضاحت ہے کہ جس میں خدا نے اپنے حبیب سے فرمایا تھا کہ آپ انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو از غیب خدا سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی وہ علماء جو خدائے سبحان کو اس کے اسماء و صفات اور افعال کے تحت پہچانتے ہیں۔ یہ وہ معرفت ہے جو آرام و سکون عطا کرتی ہے۔ دل و دماغ سے شکوک و شبہات کے تمام گرد و غبار صاف کر دیتی، اور اس کے آثار خود ان کے اعمال سے آشکار و ہویدہ ہوتے ہیں، ان کے اقوال کی گواہی دیتے ہیں۔ اسلام و قرآن کی نظر میں کتابوں کے صندوق کو عالم نہیں کہتے، بلکہ وہ شخص عالم ہے کہ جس کے اعمال و کردار اس کے علم اور حرف و سخن کی گواہی دیں۔ چنانچہ قرآنی نقطۂ نگاہ سے جو شخص خدا سے بے خوف ہو وہ علامہ دہر کیوں نہ ہو جاہل محض ہے، ورنہ جو لوگ علم و معرفت رکھتے ہیں وہ اللہ کو عزیز یعنی سب پر غالب اور ناقابل شکست سمجھ کر اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اور چونکہ غفور یعنی گناہوں اور خطاؤں کا بڑا بخشنے والا ہے، لہذا عالم عارف اس پر ایمان لاتے اور اس کی بارگاہ میں تقرب کی جستجو کرتے اور ملاقات کے مشتاق رہتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فاطر کی آیات 29 اور 30 میں ارشاد ہوتا ہے،
ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔
يعني بے شک جو لوگ کتاب خدا کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے رزق کے طور پر انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ و آشکار راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ جس میں ہرگز کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ تجارت کی ہے کہ انہیں خداوند پورے طور پر اس کی جزا عطا کرے اور اپنے لطف و فضل سے کام لے کر اس میں اور اضافہ کر دے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے اور قدر کرنے والا ہے۔ اجزان محترم، یہاں کتاب اللہ کی تلاوت سے قرآن حکیم کی تلاوت مراد ہے، اور اہل تلاوت کی خدا نے تعریف کی ہے۔ اسی طرح اقامہ نماز سے نہ صرف نماز برپا کرنا بلکہ ترک نہ ہونے دینا اور نماز کی حفاظت کرتے رہنا مراد ہے، جو اللہ کے نزدیک قابل تعریف ہے۔ اسی طرح اپنے رزق و روزی سے راہ خدا میں انفاق کرنا چھپ کر بھی اور اللہ بھی اس معنی میں ہے کہ جو لوگ خود اپنے مال سے فقراء کو دیتے ہیں اور خود دمائی کے پہلو سے ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں مستحبی انفاق میں خلوص سے ہاتھ دھو نہ بیٹھیں، اس لیے لوگوں سے چھپ چھپا کر انفاق کرتے ہیں، اور واجبی انفاق میں اس خیال سے کہ خدا کی اطاعت لوگوں میں عام ہو اور دوسرے افراد بھی شوق و رغبت سے پیدا کریں، علل اعلان انفاق کرتے ہیں، اور یہ راہ و روش پیش خدا پسندیدہ قرار پاتی ہے، اور اس کو خدا نے ایک ایسی تجارت کا نام دیا ہے جس میں کسی بھی طرح کے نقصان اور خسارے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ اہل تلاوت و نماز اور اہل انفاق و خیرات خوب جانتے ہیں کہ ان کی جزا پیش خدا محفوظ ہے، اور انہوں نے یہ تمام امور صرف اس امید پر انجام دیے ہیں کہ خدا ان کا بدلہ پورا پورا بلکہ اپنے لطف و فضل سے کام لے کر بڑھا چڑھا کر عطا کرے گا، کہ جس کی طرف سورہ انعام کی آیت 160 اور سورہ بقرہ کی آیت 261 میں اشارہ ہوا ہے، اور اس کے لطف و فضل کے امیدوار اس لیے ہیں کہ وہ غفور و شکور ہے۔ وہ اہل ایمان و عمل کی غلطیوں اور لغزشوں کو صرف نظر کر کے نہ صرف بخش دیتا ہے بلکہ استحقاق سے زیادہ جزا و بدلہ عطا کرتا ہے، گویا خدا سے خوف و خشیت علم و معرفت کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، اور خوف و خشیت آدمی کو اللہ کی رحمت و بخشش کے سلسلے میں امیدوار بنا دیتی ہے، اور اس طرح اہل معرفت کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا قدرت خداوندی کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے ایک ہی آب و خاک سے رنگ رنگ کے پھل پھول اور سبزے پیدا کیے ہیں، جن کے مزے مختلف اور فائدے بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ دین و مذہب حسن و زیبائی کا مخالف نہیں ہے، اللہ ہی تمام مخلوقات و ایجادات کا خالق و موجد اور تمام جمال و کمال کا خالق ہے، اور اسی نے پہاڑوں، جنگلوں اور دریاؤں کے تمام مناظر اور خوش نمائیاں خلق کی ہیں اور ان کو اپنے وجود کی نشانیاں قرار دیا ہے۔ مختلف انسانوں کے رنگوں کا ایک دوسرے سے بالکل ممتاز و منفرد ہونا بھی اللہ کی قدرت و عظمت کی نشانی ہے۔ انسانوں کا اسے ایک دوسرے پر افتخار و وحات اور نسلی امتیاز کا وسیلہ قرار دینا ہرگز صحیح نہیں ہے۔ عالم ہستی کے اثار و رموز سے آگہی اور علمی انکشافات الہی خوف و خشیت کا وسیلہ بنتے یا اس کا ماحول فراہم کرتے ہیں، یہ خدا کے مقابلے میں غرور و تکبر اور سرکشی کی اجازت نہیں دیتے۔ خدا کی حقیقی معرفت کے لیے صرف علم و دانش کافی نہیں ہے، بندگی اور نیائش بھی لازم ہے۔ نجات و رستگاری کی امید عمل و اقدام کے ساتھ ہی مناسب ہے، ورنہ جھوٹی آرزو کے سوا کچھ نہیں ہے۔